الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ الحجرات کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں چار مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا ہے. مختصر سی سورت ہے، دو رکوعوں پہ مشتمل، لیکن چار مرتبہ رب کائنات اہل ایمان کو مخاطب فرما رہا ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں ہم قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ان چار میں سے دو کا مطالعہ ہم کر لیں، اور انشاءاللہ آئندہ موقع ہوا تو دو جو آیات مبارکہ ہیں وہ اگلے جمعے ہم پڑھ سکیں گے. سورہ حجرات مدنی سورت ہے، اور حجرات نام سے ظاہر ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا حجرہ، اس کی جمع ہے حجرات. پس منظر میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، وہ بھی سن لیجئے تاکہ تھوڑا تعارف ہو جائے سورت کا. مدینے کے کچھ بدو تھے یا اطراف کے جو بدو تھے وہ آئے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کر جو ایمان قبول کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آواز لگائی تھی، یا محمد اخرج علینا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ باہر آئیے ہمارے لیے ملنے کے لیے وہ آئے تھے. یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بلایا گیا اس طرح، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر متوجہ کیا ایسے لوگوں کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھروں کے باہر سے آواز لگانا یہ بے ادبی ہے. لیکن کیونکہ یہ بدو تھے، ابھی ناسمجھ لوگ تھے، ایمان قبول کیا تھا، ابھی تربیت اس طرح سے نہیں ہو پائی تھی، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف متوجہ کیا کہ یقیناً وہ لوگ کے جو ندا لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے گھروں کے باہر سے اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو جانتے نہیں. تو اس پس منظر میں یہ حجرات اس کا نام ہے. البتہ نام سے جو ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن قرآن حکیم کی یہ انتہائی اہم صورت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو معاشرتی اور ریاستی احکامات دیے. انڈیویجول سے اگر آغاز کیا جائے تو اس میں بھی احکامات ہمیں ملتے ہیں فرد کی سطح پر، لیکن فرد سے اجتماعیت کا سفر کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں اس طرح سے ناپ ٹانک لیجئے کہ ایک فرد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، پھر افراد یا خاندان کب بنتا ہے، جب ایک نکاح وجود میں آتا ہے, ایک نکاح کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے, ایک مرد اور عورت کے درمیان جو بندھن بنتا ہے اس کے ذریعے ایک فیملی وجود میں آتی ہے, پھر یہ فیملیز ہیں, کم از کم 10 خاندان جہاں مل کے رہیں وہاں ایک معاشرہ بنتا ہے, سوسائٹی بنتی ہے, پھر معاشرے کے کچھ احکامات ہوتے ہیں جو سوشل ویلیوز کہلاتی ہیں, معاشرتی اقدار, کچھ سوشل ایولز ہوتی ہیں جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, بربادی کی طرف جاتا ہے. اس موضوع پر قرآن حکیم کا خوبصورت ترین مقام سورہ بنی اسرائیل ہے, 3rd and 4th رکوع خاص طور پر, جس میں معاشرتی احکامات دیے گئے. پھر اس سے آگے بڑھ کر سیاست یا ریاستی سطح پر احکامات ہوتے ہیں کہ ایک معاشرہ بنے گا, وہاں پر کوئی سیاسی نظام ہوگا, کوئی معاشی نظام ہوگا, تو ریاستی احکامات اس کے لیے مرکز ملت اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس کا تذکرہ سورۃ الحجرات میں آیا ہے. لہذا آج کوشش کریں گے کہ ان تین آیات مبارکہ کا ہم مطالعہ کر لیں. ایک اور بات جو اس سورۃ سے متعلق بڑی اہم ہے کہ اس میں کوئی تمہیدی نکات نہیں. عام طور پر صورتیں جب شروع ہوتی ہیں تو کچھ حروف و مقطعات آتے ہیں, کچھ رب کائنات کی توحید بیان ہوتی ہے, کوئی تذکرہ ہوتا ہے, پھر کہیں جا کر جو احکامات ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. یہاں براہ راست خطاب ہے, تو یہ بڑی یونیک صورت ہے, منفرد صورت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی تمہیدی نکات نہیں, براہ راست یا یہ الذین آمنو سے خطاب ہے. اور اس آیت کا پس منظر بھی بڑا اہم ہے کہ ایک عید کے موقع پر, خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر, ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی طرف فوری طور پر توجہ دلائی گئی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو عید کی نماز ہوتی تھی اس میں جیسے خطبہ پہلے ہوتا ہے, اسی طرح جمعے میں بھی اور عیدین میں بھی خطبہ ہوتا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز یا نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا. یہ پورا ایک چین ہے جو چلی آ رہی ہے. لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے یا کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی, اور وہ یہ سمجھے کہ شاید قربانی ہو سکتی ہے نماز سے پہلے, لیکن اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی تھی. آپ کی ترتیب کیا تھی کہ پہلے آپ نماز پڑھتے تھے, خطبہ دیتے تھے, پھر اس کے بعد قربانی کیا کرتے تھے. لیکن کچھ لوگوں نے ایسا کر لیا کہ نماز اور خطبے سے پہلے ہی اپنی قربانی جو ہے وہ کر دی, اور وہ آ گئے. ان کو جب پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ایسا ہوا ہے, اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ جنہوں نے یہ کام کیا غلطی سے کیا تھا, بلکہ اب قیامت تک کے لیے ایک اصول ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. پہلے آیت مبارکہ سن لیجئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ سمیع علیم, یقینا اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. پس منظر اگر واضح ہو تو خود بخود یہ آیت مبارکہ سمجھ میں آ جائے گی. یہاں رک کر تھوڑا سا 2-3 منٹ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس کا اگر پس منظر معلوم نہ ہو, جو ہمیں معلوم ہوگا سنت سے, حدیث سے, تعامل صحابہ سے, تو آیات مبارکہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں معاذ اللہ جو نکالا گیا خود بخود کہ قرآن حکیم جو ہے وہ وضاحت کے لیے سنت کا یا حدیث کا محتاج ہے, معاذ اللہ, یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. لیکن جب تک کسی واقعے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں جس پس منظر میں اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ اس کا ویسا فہم حاصل کر ہی نہیں سکتے کہ جو اصل اس شخص کو جس کو پورا واقعہ معلوم ہے, ہوا کیا, کیا پس منظر تھا, کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں قرآن کا فہم. تو یہاں لوگوں نے بہرحال خود ہی اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ قرآن سیلف, قرآن جو ہے ایسا کلام ہے کہ جو خود ہی خود وضاحت کرتا ہے, ضرورت نہیں ہے اس کو حدیث کی یا سنت کی. ظاہر بات ہے یہ بات ایسی نہیں ہے. جب تک سنت سے یا حدیث سے یا اس واقعے کے پس منظر سے ہمیں معلوم نہ ہو, ہم قرآن حکیم کی بہت ساری آیات کی صحیح تشریح یا تفہیم کر ہی نہیں سکتے. غزوہ بدر اگر کسی کو معلوم نہ ہوا کب ہے, کیسے ہوا, کیا اس کا پس منظر, سورہ انفال سمجھ ہی نہیں آئے گی. پوری کی پوری صورت ایک صورت جو ہے وہ غزوہ بدر کے حالات پر مشتمل ہے. غزوہ احد سے متعلق تفصیلات آپ کو نہ پتا ہوں اگر, سورہ آل عمران پورا کا پورا ایک حصہ جو ہے 100 سے زیادہ آیات غزوہ احد کے حالات و واقعات بیان کر رہی ہیں, کیسے آپ تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ سنت کی, حدیث کی, اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا جو طرز عمل تھا اس قرآن سے متعلق عمل کے اعتبار سے, اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین. لہذا پس منظر میں کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہر کر لیا تھا، فوری توجہ دلائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ پاک سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس اعتبار سے اس آیت مبارکہ میں ریاستی سطح پر کیا حکم ہے، ریاست کسے کہتے ہیں، ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، ایک اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں پر تمام لوگ یا لوگوں کی میجورٹی ایک اللہ کو ماننے والی ہو، یہ ہے ریاست اسلامی یا اسلامی معاشرے کی بنیاد، جہاں کا شہری ہر وہ شخص ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، آپ کی رسالت پر اور آپ کے آخری نبی ہونے پر، اور اسی طرح آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تین بنیادی ایمانیات کا حامل ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، جو ارکان اسلام ہیں ان کی ادائیگی کرے، وہ مسلمان ہے، وہ اس اسلامی ریاست کا شہری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، یہ ہے وہ آئیڈیل اسلامی ریاست۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسی آئیڈیل اسلامی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ ملک ہے یوں کہہ لیجئے، اور وہ بھی ایک سازش کے تحت ان کی تقسیم کر دی گئی، تقسیم در تقسیم، کہ ایک بہت بڑا سا کیک تو کوئی نہیں کھا سکتا، بڑا کیک ہے آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کھا تو نہیں سکتے اس کو جب تک آپ اس کی پیسٹری نہ بنائے، چھوٹے چھوٹے پیسز نہ بنائے، اس وقت تک آپ اس پر آپ پوری طرح دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جو اسلامی ریاست تھی یا ریاست اسلامیہ تھی یوں کہہ لیجئے، اس کے پرخچے اڑا دیے گئے، جس کا آخری حصہ سلطنت عثمانیہ جو تھی، ٹوٹی پھوٹی خلافت ہی صحیح تھی، لیکن اس کی تقسیم کر دی گئی 1924 میں، چاک کر دی، ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بڑا خوبصورت شعر اقبال کا یہ، کہ کس طرح سے سازش کر کے یہ ریاست اسلامی یا جیسی بھی ریاست تھی، اسلامی کہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہ بھی کہیں، ایک مسلمانوں کی یونٹی تو تھی، اتحاد تو تھا، ایک خلیفہ تھا کہ اگر وہ فتویٰ دے دیتا پوری دنیا کا مسلمان اس کے پیچھے جمع ہو جاتا۔ 1924 میں یہ ختم کی گئی سازش کے تحت، کمال عطا ترک کے ذریعے، ترکی کی جو نیا ترکی، جدید ترکی جس کو کہا جاتا، اس کے بنیاد رکھنے والا یہ خبیث انسان کمال عطا ترک، جس نے اسلامی ریاست کا یا سلطنت عثمانیہ کا جو اختتام کیا۔ بہرحال اس کے بعد سے مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی وہ پارا پارا ہو چکی ہے، اور اس کے جس طرح سے ٹکڑے کیے گئے ہیں، کبھی آپ دیکھیں میپ اٹھا کر تو آپ کو خود بڑی حیرت ہوگی، یہ چھوٹا سا قطر ہے، کویت ہے، ان کا ذرا ایریا اور دیکھیں ذرا، اور ان کی جو معاملات دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کس طرح سے عربوں کو تقسیم کیا گیا، پھر اور دیگر مسلم ممالک کو تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم کر کے ریاست اسلامی کا گویا کہ ہمیشہ کے لیے، ان کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ لیکن ہماری امیدوں کا مرکز انشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے مطابق ایک اسلامی اور ایک عالمی ریاست اسلامی قائم ہو کے رہے گی انشاءاللہ، اور اب اس کا وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے، امید ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ کام ہونے والا ہے۔ البتہ ریاست اسلامی کا ایک اصول نمبر ایک جو مسلمانوں کو جوڑے گا آپس میں، اسلامی سیاست کا اصول کیا ہے، لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، گویا اس ریاست اسلامی میں جو بھی قانون سازی ہوگی، لیجسلیشن جو بھی ہوگی، اس کے لیے رہنما اصول ہیں جو کہ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا، کہ دیکھو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مراد کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کرو، باؤنڈری جو تمہاری ہے وہ قرآن، ود ان دا باؤنڈری آف قرآن اینڈ سننا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ایک پازیٹو، ایک مثبت بات، کہ الحمدللہ پاکستان جب قائم ہوا، مارچ کے مہینے میں کچھ یادداشت پر اگر زور دیں تو کچھ یاد آئے گا کہ بڑی اہم بات، بڑی اہم لینڈ مارکس تھے پاکستان کے حوالے سے جو الحمدللہ اس ملک میں ہوئے۔ 23 مارچ ہمیں یاد کیوں ہے، یا ہمارے بچوں کو معاف کیجئے گا، کیونکہ اس دن کیا ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، اور اگر 23 مارچ بھی اتوار کے دن پڑے تو اکثر و بیشتر لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، ہوگی چھٹی، چھٹی جس دن ہوگی اس دن کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا وہ کام، لیکن چھٹی جس پس منظر میں دی جا رہی ہے اکثر و بیشتر پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ بچوں کو انٹرسٹ نہ دوسروں کو انٹرسٹ, کیونکہ انٹرسٹ ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے. میڈیا جس چیز کو پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے, چاہے وہ پی ایس ایل ہو یا اور دیگر 14 فیب کے اعتبار سے جو ایکٹیویٹیز منائی گئی وہ اس میں انٹرسٹ ہوتی ہے. بہرحال 23 مارچ 1940, تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو پر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس ملک میں 23 مارچ 1940 کو ایک بہت بڑا لینڈ مارک, اس ملک کے بننے کے اعتبار سے بڑا اہم کام ہوا تھا, اور اسی کے نتیجے میں 7 سال کی مسلسل اور جاں گسل محنت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان عطا فرمایا. ناؤ اور نیور نامی ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے, اس میں پاکستان کا نام موسوم کیا گیا, ریکمینڈ کیا گیا, جس کے نتیجے میں بہرحال 23 مارچ 1940 کو ایک ہونے والی ایک میٹنگ میں الحمدللہ لاہور میں قرارداد پاکستان کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا, قرارداد پیش کی گئی, اور اس کے نتیجے میں پھر تحریک پاکستان باقاعدہ طور پر وجود میں آئی, جس کے نتیجے میں الحمدللہ پورے ہندوستان میں ایک نعرہ گونجا تھا. بہت سے لوگ ابھی بھی قید حیات ہیں اس تحریک میں جو شامل تھے, بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا واقعتاً پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ؟ اس پہ میں بات کروں گا ابھی آپ کے سامنے, لیکن یہ وہ نعرہ تھا. نعروں کی بڑی اہمیت ہوتی, سلوگنز جو ہوتے ہیں یہ تو آگ بھر دیتے ہیں لوگوں کے اندر. آج انہی پالیسی اسی اسٹریٹجی کے نتیجے میں یہ جو آپ کا میڈیا ہے یہ سلوگنز دیتا, سلو پوائزن ہوتا ہے جو گریجولی ہمارے وجود میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اسلامی تحریکیں جتنی بھی اٹھی ہیں اس میں جو پازیٹو سلوگنز تھے, جو مثبت سلوگنز تھے, وہ ابھی بھی موجود ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں الحمدللہ بقید حیات ہیں, دارالعلوم کرنگی کے سب سے بڑے عالم مفتی صاحب, اور ان کو مفتی پاکستان بھی کہا جاتا ہے, ایج کے اعتبار سے بھی بڑے الحمدللہ بزرگ ہیں. ان کا خطبہ موجود ہے, آپ سن بھی لیجئے گا, خود جا کے مل بھی لیجئے. 14 اگست آئی تھی 2015 میں, اتفاق سے اس دن جمعے کا دن تھا اور وہ ریکارڈ میں نے خود سنا تھا, اتفاق سے میں اس دارالعلوم میں موجود تھا. انہوں نے پوری ہسٹری سنائی ہے پاکستان بنا کیسے. وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہ ہم خود نعرے لگاتے تھے, ہمارے اساتذہ, ہمارے جو لیڈر تھے مسلمانوں کے, انہوں نے یہ نعرے دیے تھے, بٹ کے رہیں گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور اس کے نتیجے میں پورا ہندوستان کا مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوا تھا. یہ تحریک تھی گویا پوری, اور اس کے نتیجے میں سارے نتائج میں اس لیے گنا رہا ہوں کہ ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا, پھر بالآخر اللہ پاک نے 27ویں شب کو شب جمعہ میں اللہ پاک نے ہمیں پاکستان کی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس آیت کے مطابق الحمدللہ کسی حد تک ہم ایک اسٹیپ آگے بڑھے, اور وہ اسٹیپ کیا تھا وہ بھی سن لیجئے. 12 مارچ 1949, ایک بڑی اہم تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے, جس میں پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے, پہلی قانون ساز اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی متفقہ طور پر, جس کو موٹیویٹ کرنے والے, پیش کرنے والے علامہ شبیر احمد عثمانی تھے رحمت اللہ علیہ. قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی تھی, بہت بڑے عالم دین, اور یہ جو تفسیر عثمانی اس وقت میرے پاس ہے یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی. انہوں نے انیشیٹ کیا تھا اسمبلی کے اندر کہ تم نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لہذا ریاستی سطح پر کلمہ پڑھو, اور یہاں پر قانون سازی کے اعتبار سے یہ قرارداد پیش کی گئی کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی جو قرآن اور سنت کے متصادم ہو. اور الحمدللہ اس وقت خان لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے الحمدللہ, انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا, گو کہ اس وقت بھی اسمبلی کے اندر کچھ سیکولر عناصر موجود تھے, سٹرانگ نہیں تھے لیکن تھے ضرور, جو اس کی مخالفت کرتے رہے, اور بہت کوشش کی گئی کسی طرح سے یہ قرارداد پاس نہ ہو. شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ پاس نہیں کی تو میں اسمبلی سے استعفی دے کے باہر جاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ سارے لوگوں نے, ان لیڈرز نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو, پاکستان بنانے کا مقصد جو تھا اس کو حاصل نہیں کیا. بہرحال اس دھمکی کا نتیجہ ہوا کہ وہ قرارداد پاس ہوئی. جماعت اسلامی عوامی تحریک کی صورت میں موجود تھی. الحمدللہ سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھرپور سپورٹ کیا اس کو عوامی سطح پر, جس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت بڑا لینڈ مارک پاس ہوا. یوں کہہ لیجئے کہ ریاستی سطح پر پوری ریاست نے کلمہ طیبہ پڑھا. جیسے انڈیویجل کو مسلمان کرنے کے لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے, ریاست کو مسلمان کرنا ہو تو آپ کے آئین میں آج تک وہ قرارداد موجود ہیں, قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن کے نام سے, جو الحمدللہ آئین میں موجود ہیں, ویسے ایکٹیو نہیں رہی جیسے کہ ہونا چاہیے. جیسے ہم مسلمان تو ہیں بائی برتھ الحمدللہ قانونی طور پر, مریں گے تو نماز جنازہ ہوگی, وراثت تقسیم ہوگی, اور بھی دیگر جو قانونی اعتبار سے قواعد ہیں وہ سارے اپلائی ہوں گے, لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں ابھی اس کا تذکرہ قرآن کے ذریعے سے انشاءاللہ سمجھیں گے. تو بہرحال جو پہلی قرارداد پاس ہوئی قرارداد مقاصد, جس میں اسلام یا قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی, جس کے نتیجے میں پھر سازشیں شروع ہوئیں اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف, جس کا پہلا شکار خود خان لیاقت علی خان صاحب ہوئے, جن کو مجمع میں شہید کیا گیا. ان کا جرم کیا تھا, ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اسلامی ریاست کے اعتبار سے جو لیجسلیشن ہوتی ہے یا اور آگے بڑھ کر جو مسلمانوں کو جوڑنے والا معاملہ ہوتا ہے وہ شروع کیا. 23 مارچ ہی تھی اتفاق سے جس میں انہوں نے 14 مسلم ممالک کی افواج کو بلا کر پاکستان میں پریڈ کرائی تھی تاکہ لوگوں کو میسج دیا جائے کہ وی آر یونائٹیڈ, جس کے نتیجے میں شہید کر دیے گئے خان لیاقت علی خان صاحب. اس کے بعد کیا ہوا, 49-53 میں ان کو شہید کیا گیا, اور آج 2017 1973 کے آئین میں جا کر پہلی مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار پایا. پاکستان آئین کے سطح پر اسلامی کا نام 1973 میں جا کر لکھا گیا. اور بھی بہت سارے کام ہوئے پازیٹیولی یہاں پر الحمدللہ, جن کو ہم کہیں اسلام کی طرف دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں, لیکن ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو 3 قدم پیچھے پھینک دیے جاتے ہیں, جس کی اور بھی دکھی داستان سنانے کا وقت نہیں ہے, لیکن اسے اشارہ کروں گا. اسی ملک میں الحمدللہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھی موجود ہے کہ جو اسلام کو یا دین کو ایز اے پریکٹیکل جو بھی اس کے لاز ہوتے ہیں وہ اس کے طور پر واضح کر رہی ہے کہ آپ کی معیشت, آپ کی معاشرت, آپ کی سیاست میں اسلامی قوانین کیا ہیں جن کو امپلیمنٹ کیا جائے. آپ کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ آئین پاکستان کے تحت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پر ایسا ماحول فراہم کرے کہ لوگوں کے لیے اسلام کے نظریے اسلام کے مطابق دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. عربی زبان سکھانا, قرآن پڑھانا, دین پڑھانا, سکھانا, یہ ریاستی سطح پر آئین پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ. وہ بات دوسری ہے کہ ہم میں سے میجورٹی وہ ہے جن کو آئین پاکستان پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا. جیسے قرآن نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے, آئین پاکستان بھی نہیں پڑھا ہم نے, ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں. پڑھ کے دیکھیے کہ الحمدللہ کیا کچھ ہوا ہے آپ کے آئین میں پازیٹیولی اسلام کے لیے. بہرحال 73 سے آج 2017 ہے, اس آئین میں بھی 22 ترمیمیں ہو چکی ہیں جو ان کے اپنے فائدے کی ہوتی ہیں, سیکولر عناصر کے وہ ترامیم کرا دیتے ہیں, لیکن جو اسلام کی طرف مزید پیش رفت ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہو رہی گریجولی, بلکہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. لہذا 10 منٹ ہے میرے پاس, ذرا تلخ حقیقت قرآن حکیم سے پوچھئے کہ ایسی قوم, سوال سنیے ذرا غور سے, ایسی قوم جو اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی وعدہ کرے اور پھر وعدہ خلافی کرے, وعدوں کو کر کے وعدہ خلافی کرے, اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں کیا فرماتا. یہ قرآن ہے, واقعات کی کتاب ہے, عبرت کے لیے اللہ پاک نے واقعات بیان فرمائے. لہذا 10 منٹ میں صرف اس قوم کی تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں قرآن سے, ہے بڑی تلخ تصویر. آئینہ تو جو ہے وہ تصویر دکھاتا ہے, جیسے ہمیں ویسے دکھائے گا. اب اگر اچھے ہیں تو اچھا دکھائے گا, برے ہیں تو برا دکھائے گا, برا نہیں منائیے گا. قرآن حکیم میں سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا, یہ مدینے کے منافق تھے. ان میں سے کچھ لوگ آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور گزارش کی کہ ہمارے لیے معیشت کے اعتبار سے ذرا معاملات تلخ ہیں, سخت ہیں, آپ دعا کر دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا نہیں کی. پھر کچھ عرصے بعد میں وہ آیا, اس نے کہا دعا کر دیجئے, بہت حالات خراب ہو گئے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی. پھر تیسری مرتبہ آیا اور دعا کروائی, اللہ کے نبی نے دعا کر دی کہ ٹھیک ہے جاؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے. نتیجہ کیا ہوا, رزق میں برکت ہوئی, اور اتنی برکت ہوئی کہ یہ شخص جو تھا جس کے خاص تذکرہ کیا جا رہا ہے, منافق, اس یہ غلہ بانی کرتا تھا، ریوڑ تھے اس کے جو مدینے کے اندر ہی تھے، وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اس کو باہر مدینے سے باہر جو ہے فارم ہاؤس جیسے ہوتے ہیں رکھنے پڑے، اور ایک نقصان تو یہ ہوا کہ مسجد نبوی سے گیا، گویا نماز پڑھنے سے گیا، جو باجماعت نماز پڑھتا تھا وہ بھی گیا، باہر چلا گیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کی ادائیگی کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جو تمہارے پاس میں زکات دو، تو اس نے زکات دینے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ تھا وہ منافق، گویا وعدہ کیا کہ صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اور نتیجتاً جب اللہ پاک نے برکت دی، نعمتیں دی، تو وہ اعراض کر دیا۔ یہ ہے پس منظر، آپ ذرا غور سے سنیے۔ رب کائنات فرماتا ہوا مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان مدینے کے منافقین میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ صَالِحِينَ، کہ اے اللہ ہمیں تو اگر اپنی نعمتوں میں سے عطا فرمائے گا، برکت دے گا، تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکو کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، تو پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا، بخلوا بھی، انہوں نے بخل کیا، وتولوا، اور منہ پھیر کر چلے گئے، وہم موردون، اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق پیدا کیا اس دن کے تک کے لیے جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اور کیوں پیدا کیا؟ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ یہ علامات ہیں جو اللہ پاک نے ان منافقین کی بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر گئے، جھوٹ بولنا، وعدے میں وعدے کی خلاف ورزی کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ تین علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی بیان فرمائی۔ آیت المنافقی ثلاثہ، ایک حدیث میں آیا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے، اختلاف رائے، تو آپے سے باہر ہو کر گالم گلوج یا قتل و غارت تک چلا جائے۔ آج ہمارا معاشرہ، حدیث میں آیا ہے کہ قرب قیامت علامات میں سے کافارہ، یہ لوگوں کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا، کفر۔ آج مملکت خداداد پاکستان کے باسیوں کے ماتھے پر نون فا اور قاف سے ایک لفظ ہے جو بڑا سخت نظر آتا ہے، بہرحال وہ لکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے سیاستدانوں کا کردار دیکھ لیجئے، ہمارے مذہبی طبقات کا کردار دیکھ لیجئے، یہ بات تلخ ہے ذرا۔ مذہبی لوگ جن سے لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، آج ان کا کردار بھی کوئی بہت اچھا نہیں۔ اساتذہ، ٹیچرز، جو کسی بھی معاشرے کے کریکٹر بلڈر ہوتے ہیں، آج ان کا ذرا کریکٹر دیکھ لیجیے، اکثروں بیشتر اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھا نہیں۔ بیوروکریسی کو دیکھ لیجیے، آپ کی بیوروکریسی، معذرت کے ساتھ، سب سے بڑے جو جائنٹ ہیں، جو سب سے بڑے دیمک کی طرح ہماری معیشت کو کھانے والے ہیں، یہ بیوروکریٹس ہیں اکثروں بیشتر۔ سیاست دانوں کو راستہ دکھانے والے کرپشن کے، یہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کردار، کریکٹر، ڈاکٹرز ایک نام ہی سے نوبل پروفیشن کے طور پر آتا ہے کہ یہ مقدس پیشہ ہے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کیا کر رہے ہیں آج ڈاکٹرز؟ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جا کر ان کا کردار دیکھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا اس ملک کی بربادی اخلاقی اعتبار سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ کوئی بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، نون فا اور قاف۔ فرد کی سطح پر بھی اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ، اور ریاست کی سطح پر جو صورتحال ہے۔ 22 ترمیمیں ہوئی ہیں اس ملک میں آئین پاکستان میں 1977 کے، ایک بھی ایسی نہیں کہ جو اسلام کی طرف پیش رفت کرنے والی ہو، ساری کی ساری ایسی کہ جو اسلام سے دور کرنے والی ہو۔ حقوق نسواں بل، زنا بل، جو اس ملک میں پروموٹ کرنے کے لیے زنا کو آپ کی اسمبلی نے پاس کیا تھا، جو چند گھنٹوں میں سینٹ میں پاس ہو کر وہ پاس ہو گیا بالآخر، اور آپ کے آئین کا حصہ بن چکا۔ اسی طرح اور بھی کئی بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن قرآن حکیم ہمیں واضح لائے عمل دے رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ پاک سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں تقویٰ اختیار کرنا کیا ہے؟ بعض اوقات جب شرعی حکم آتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم آتا ہے۔ 67 مرتبہ 67 ٹائم قرآن حکیم تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیتا، اور جہاں کوئی حکم آئے گا فوری طور پر یہ موٹیویشنل فورس ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ کیوں؟ ان تمام احکامات کی اکاؤنٹیبلٹی کس کے سامنے کرنی ہے؟ بالآخر تم سے جواب دہی کون لے گا؟ ہم ڈرتے ہیں عام طور پر ایجنسیز سے بہت، یہ بات نہ کہو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی ڈرنا کس سے چاہیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں یقین کریں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ٹرمپ آ کر کیسی بکواس کر رہا ہے اسلام کے خلاف، کسی کی ضرورت ہے کہ اس سے بات کر سکے؟ کوئی الفاظ ہی کہیں کہ خدا کے واسطے اسلام کے لیے ایسے کچھ بات نہ کہو، وہاں ہی کے لوگ کچھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ بھائی ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں، اور لیکن سب کے پیر کانپ رہے ہیں اس کے جملوں سے، پتہ نہیں کیا دجال آ گیا یا کیا آ گیا۔ اللہ سے ڈر اگر انسان کے اندر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو پھر انسان کسی سے نہیں ڈرتا۔ باہر ریاستی سطح پر ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے بیوروکریٹس ہوں، ہمارے اور دیگر لوگوں، ان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ یہ مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، باخدا اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو اس کا وجود اس کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ اسلام کے نام پر ہم نے اس ملک کو جمع کیا، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نے وعدہ خلافی کی، مسلسل کرتے رہے، وہ بھی یاد ہوگی تاریخ 16 دسمبر 1971۔ اب یہ تلخ حقائق جو ہیں وہ بہرحال ایکسپٹ تو کرنے چاہیے، آنکھیں بند کر لیں، بلی کو دیکھ کر کبوتر تو اور سمجھیں کہ بلی مجھے نہیں کھائے گی، اس کی نادانی سمجھی جا دی۔ لہذا ان تلخ حقائق میں پہلی حقیقت 16 دسمبر 1971 کو لگنے والا کلنگ کا ٹیکا وہ آج ہمارے ماتھے پہ موجود ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش کا قیام، پورے 25 سال گزرے تھے 47 سے 71، قمری ادبار سے جب ہم نے نئی وعدہ پورا کیا تو ہمیں تقسیم کر دیا گیا، اور کتنی بدترین تقسیم تھی، تاریخ کی بدترین، جو مسلمان کی گردن مار رہا تھا، اور کتنی شدید نفرت کے ساتھ ہم نے علیحدہ ہوئے ہیں۔ اب اس سے زیادہ شدید حالات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ بلوچستان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آگ بجھ چکی ہے، خدا کے واسطے یہ آگ نے آتش فشاں کے طور پر موجود ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس بلوچستان پر ہیں، ہماری نظریں ہٹ چکی ہیں، آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ چائنا یہاں پر آ رہا ہے تو یہ اس کو ایسی چھوڑ دیں، یہ بڑے بڑے جائنٹ ہیں، بعض لوگوں کے خیال میں یہ یاجوج ماجوج ہیں، چائنا اور رشیا، اور دونوں کا انٹرسٹ ہے بلوچستان میں، آپ کے سمندر تک پہنچنے تک یہ دونوں انٹرسٹ عالمی طاقتیں ہیں، ان سے اتنے ڈالر اربوں ڈالر آپ قرض لے رہے ہیں، آپ تو مقروض ہوں گے ہی ہوں گے، حکومتی سطح پر ہیں مزید ہو جائیں گے، ہمارا مزدور بھی بھوکا مر جائے گا۔ گوادر کی پورٹ ہے یا کراچی کی پورٹ، یہاں تک ایکسس دے کر گویا ان جنات کو، ایسا گھر جہاں انسان رہ رہا ہو وہاں جنات آ جائیں تو آپ کو وہاں سے جانا پڑے گا، یا یہ کہ جو اس کا آلٹرنیٹو ہو۔ پھر امریکہ کا اپنا انٹرسٹ بھی کوئی کم نہیں ہے، امریکہ بہت عرصے سے یہ پلاننگ کرتا رہا، اور سب سے زیادہ خطرناک ترین شے ہندوستان ہے، جو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا، رشیا، امریکہ یا اور دیگر لوگ یہاں پر اپنا انفلوئنس بڑھائیں، یقینی طور پر اس کا 100% انٹرسٹ موجود ہے یہاں۔ یہ میں نے صرف اشارے کیے ہیں، ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے یہ چائنا کو اکنامک کوریڈور دینے کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال بلوچستان، گریٹر بلوچستان بنانے کے لیے، ایک اور اسرائیل بنانے کے لیے بالکل ایشیا میں پوری پلاننگ موجود ہے، اور خاص طور پر اس کے پیچھے جو ذہن ہے جیوز کا، وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں۔ یہودی کس طرح سے پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، 1966-67 کی جو تقریر ہے موجود ہے ریکارڈ پر آج بھی، جب عربوں کو شکست دی تو اس نے کہا تھا، ان کے جرنل نے، دا ریئل اینیمی از پاکستان، ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے۔ 67 میں جب آپ اٹامک طاقت بھی نہیں تھے، اور اس وقت سے یہ سازشیں اس ملک کو ختم کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے اس وقت سے ہو رہی ہیں، جس کا نتیجہ آج کیا ہے میں نے آپ کے سامنے ایک تجزیہ عرض کر دیا. بہرحال آخری بات دعا ہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اس پر آمین کہنا یقیناً مبارک ہے، اچھی بات ہے، اللہ پاک آمین کہنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا تو ہوگا. گھر میں آگ لگ جائے اور ہم دعائیں کرتے رہیں، بہرحال دعا کی حیثیت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کرتا ہی ہے نا. تو اس ملک کو آگ لگانے کے لیے، اس ملک کو تباہ برباد کرنے کے لیے جو سازش ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھی ہیں، اس میں محترم ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ موجود ہے. اور الحمدللہ ساری وہ باتیں ریئل بالکل حقائق پر مبنی باتیں کی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. کرنے کا کام یہ ہے بھائی کہ خدا کے واسطے توبہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگیں، برکت مانگیں. مغفرت کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، اس لا الہ الا اللہ کے مطابق ایک اسلامی ریاست قائم کرنا یہ ہم پر لازم ہے، جس میں عدل ہو، جس کا کی ورڈ عدل ہے، عدل، جسٹس. کہاں ہے وہ عدل؟ کہاں عدالتیں ہماری عدل کر رہی ہیں؟ جہاں پر قانون سازی اللہ رسول کی کتاب کے مطابق ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو. آج پارلیمنٹ دیکھ لیجئے، شرم ہی آئے گی، واپس آ جائیں گے وہاں سے. تلاوت تو ہوتی ہے وہاں قرآن کے مطابق، لیجسلیشن وہاں پر قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے. نہ عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، نہ قانون سازی ہو رہی ہے. ہمارے بازار کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، لیکن ہمیں اکثر و بیشتر اس کی فکر نہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک عافیت کا معاملہ کرے، ہمیں موقع فراہم کریں کہ ہم یہاں اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کر سکیں، جو اصل مقصد تھا پاکستان کے قیام کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.